बाबा वस्व से कुछ है ना आते हैं, कुछ पैदा किए जाते हैं। जैसे सुना है ना दोस्तों में गैदरिंग में ना डिस्कशन होती है इस तरह की ना, तो वो एक दूसरे को फिर इस तरह की बातें बताते हैं कि ना सूरह फातिहा में इस तरह का तर्जुमा देख लें आप, कि ना तुम्ही से मदद मांग, मुझी से मदद मांगे, तो इस तरह के बहुत सारे जैसे शहर अकबाली बात से कोट करते हैं।
सूरह फातिहा में वो वाइया का नस्तईन और तुझ ही से मदद मांगते हैं, ये यूं है मतलब, या अल्लाह का हुक्म इसमें इन मानों कर नहीं है कि और मुझ ही से मदद मांगो।
नहीं, बात तो अब वहां जाएगी ना कि भाई वो कहां है कि मुझसे मदद मांगो किसी और से ना मांगो।
किस आयत का तर्जुमा,
किस आयत का तर्जुमा है, यही तो बात, यही तो जबान बंद हो जाती है।
मैं अर्ज करूं, असल में बुजुर्गों ने जो अकायद और नजरियात बयान किए होते ना, तो वो तमाम ही आयात अहादीस सहाबा के नजरियात और उनकी जो डिफिनेशन होती है उनको सामने रख के बयान किए होते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे इन्होंने कहा कि कुरान में ये है और कुरान में वो है, या का नाबुदु या का नस्ताइन, इस तरह मैं एक छोटी सी मिसाल पहले अर्ज कर दूं कि सिर्फ एक तरफ की बात को देखना और दूसरी तरफ को छोड़ देना, ये कुरान पाक में यहूद और नसारा का बयान किया गया, कुफार का तरीका कि वो बाज आयतों पर ईमान लाते हैं और बाज को छोड़ देते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक मिसाल कुरान पाक में है, कुल हस्बी अल्लाह, ए महबूबा फरमा दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। अब कोई इसी आयत को लेके जैसे लगाते हैं बाज़ लोग नारा कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, और फिर इसका माना मफहूम ये लेना कि अल्लाह के सिवा कोई किफ़ायत करने वाला है नहीं। यहाँ पर हस्बी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हस्बुन, जिसका माना किफ़ायत करना होता है, काफ़ी होना होता है किसी का। कुरान पाक के अंदर दूसरे मकाम पर सूरतुल अनफाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबीयु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअका मिनल मुमिनीन, ए नबी, ए गैब बताने वाले, आपको अल्लाह काफी है और जो मोमिन आपकी पैरवी करते हैं, यानी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो, इनके बारे में आयत है, आपको अल्लाह काफी है और जो मोमिन आपकी पैरवी करने वाले हैं यानी हजरत उमर, वो आपको काफी हैं। अब देखिए एक मकाम पर अल्लाह, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि आप ये इरशाद फरमाइए कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, और दूसरे मकाम पर यह इरशाद फरमाया कि ए नबी, आपको अल्लाह भी काफी है और वो जो मोमिन आपकी पैरवी कर रहे हैं वो भी काफी हैं। तो अब ये कोई शख्स एक ही आयत का नारा लगाता रहे और दूसरी आयत को छोड़ दे, तो फिर ये मुसलमानों वाला तरीका नहीं है। मुसलमान का तरीकेकार ये है कि वो इन दोनों आयतों के मफहूम को देखेगा कि मुफस्सरीन ने इसका माना क्या बयान किया। अब वही माना जो मदद के हवाले से इतनी देर में बयान किया जाता था, वही यहां पर आएगा कि ये एक माना ये बनेगा इसका कि अल्लाह तबारक व ताला जो काफी है, अल्लाह तबारक व ताला जो बंदे की मदद करता है वो उसकी हकीकी मदद है, वो उसकी हकीकी किफायत है, वो किसी के दिए से नहीं करता, कोई उसको किफायत दे, कोई उसको ताकत दे, कुव्वत दे, उससे वो बंदे के लिए काफी हो जाए, ऐसा नहीं, उसकी हकीकी मदद है। और जब हम आएंगे मोमिनीन की तरफ कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे किफायत करने वाले हैं, ये किसी और के लिए कैसे किफायत करने वाले हैं, तो फिर उसका जो माना बनेगा वो ये बनेगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको कुदरत दी, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ताकत दी, तो इसलिए वो दूसरों की किफायत करने वाले हो गए। तो यूं दोनों आयतों के माना बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, कुरान की आयत में इस तरह का कोई टकराव नहीं। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं। गैब की मिसाल ले लें, कुरान पाक में एक मकाम पर यह इरशाद फरमाया कि गैब का इल्म अल्लाह तबारक व ताला को है, और बाज मकाम पर यह इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला अपने पसंदीदा बंदों को गैब का इल्म देता भी है। तो अब इन दोनों का माना क्या बनेगा कि एक तरफ अल्लाह तबारक व ताला यह इरशाद फरमाए कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, और एक तरफ ये इरशाद फरमाए कि अपने रसूलों को, पसंदीदा रसूलों को गैब का इल्म देता भी है। तो इन दोनों माना, इन दोनों आयतों का माना बिल्कुल वाज़ह है, सिंपल बिल्कुल, कि जहां ये बात आई कि अल्लाह को गैब का इल्म है, तो इसका मतलब है कि उसको किसी के बताए से नहीं है, वो उसको खुद ही से इल्म है, और जहां रसूलों की बात आती है, दूसरों को गैब की बात आती है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला के दिए से उनको गैब का इल्म हो जाता है। तो यूं तमाम आयात और अहादीस को सामने रखकर बुजुर्ग जो है वो अकीदा बयान करते हैं। अब कुरान पाक में जिन मकामात पर ये बयान हुआ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हकीकी मददगार ये अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। अब दूसरी तरफ आइए, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह नाज़ियात के अंदर ये इरशाद फरमाया, फल मुदब्बिराती अमरा, उन जानों की कसम कि जो कायनात के काम बनाती हैं, کائنات کے کام بارش برسانا، رزق دینا، تقسیم ہونا، یہ سارے کائنات کے کام ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم کے جو کائنات کے کام بناتی، کائنات کے کام کون بناتا ہے، لوگوں تک بارش کون پہنچاتا ہے، لوگوں کی مدد کون کرتا ہے، لوگوں کے پاس رزق کون پہنچاتا ہے، کون دیتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کائنات کے کام بنانے والا فرما رہا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم دین گزرے، اعلیٰ حضرت کے استادوں کے استاد تھے. اعلیٰ حضرت ان کو علم کا پہاڑ فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے. یہ اپنی تفسیر تفسیر عزیزی کے اندر فرماتے ہیں، فالمدبرات امرا، یعنی کائنات کی تدبیر بنانے والے آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اب لوگوں کے کام بنانا شروع کر دیتی ہیں. اب دیکھیے یہ قرآن میں فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ لوگوں کی تدبیر کرنے والے ہیں، ان کے کام بنانے والے ہیں. تو دونوں کا مطلب جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا ایک حدیث پاک میں. جیسا کہ یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے تو تم کیوں دوسروں سے مانگتے ہو، ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر تم یہ صدا لگاؤ، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے مدد کرو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، رجال الغیب وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو بندے کے کام بنا دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کبیر، اتنے بڑے امام، کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا، ان کی صحیح سند کے ساتھ ان کے بیٹے نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ میری سواری جو ہے یہ بھاگ گئی. تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری سواری روک دے، یا برابر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو کہا ہو بھاگ کے جاؤ میری سواری کو روکو، بلکہ انہوں نے یہ کہا یا عباد اللہ احبسونی، اے اللہ کے بندو میری سواری کو روک دو. آپ فرماتے ہیں وہیں پہ سواری رک گئی. اب یہ دیکھیں سواری بھاگ گئی ہے اور غیب میں بندوں کو یہ امام احمد بن حنبل پکار رہے ہیں کہ میری سواری رکھ دو. تو کیا امام احمد بن حنبل نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا؟ کیا امام احمد بن حنبل کے سامنے احادیث طیبہ نہیں تھی؟ بالکل تھی، لیکن ان کا نظریہ یہی تھا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی افراد مدد کرنے والے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مدد کرنے والے ہیں. جہاں تک رہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے تو اس کے بندوں سے کیوں مدد مانگی جائے؟ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، کتاب الزکات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آئے نا تو تم اس کی سفارش کیا کرو. سوال کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں تم اس کی سفارش کیا کرو، وجہ یہ ہے کہ تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے جو اپنے نبی کی زبان پہ فیصلہ فرمانا ہے وہ فرما دیا ہے. اب صحابہ کو ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کو کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو تم اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں اس کا ثواب حاصل ہو، حالانکہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتا تھا. یہ صحابہ کو ترغیب دی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ کے بندو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. کیا ضرورت ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کی؟ کیوں تلاش کریں؟ اللہ تک تو ڈائریکٹ پہنچا جا سکتا تھا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالی چونکہ اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے، نیک بندوں کو، کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو اور ان کی وجاہت جو ہوتی ہے، ان کی شخصیت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس لیے نبی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وسیلہ تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچو. تو یہ جو اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ انبیاء سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے نیک بندوں کی تعظیم و تکریم کی جائے. یہ ان سے مدد مانگنا ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہے, اور حقیقت کے اندر ان سے مدد مانگنا یہ ان سے مدد مانگنا نہیں ہے بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے. اور وہ قرآن کی آیت میں حکم فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو. اسی طرح حدیث پاک بہت ساری سندوں کے ساتھ, یہ حدیث پاک ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ اطلب الخیر عند حسان الوجوہ, یعنی وہ چہرے کہ جو عبادتوں کی وجہ سے پر رونق ہو چکے ہیں, خوبصورت ہو چکے ہیں, ان سے جا کے اپنی حاجتوں کو طلب کرو. یعنی اس حدیث پاک کے اندر حکم دیا گیا کہ نیک لوگوں سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو, اور پھر آپ صحابہ کرام علی رضوان کے عمل کی طرف آتے جائیں تو آپ کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی. تو اس طرح اگر واقعات کو بیان کرتے جائیں تو سینکڑوں واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی مددیں مانگی ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ہاتھ نکل گیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ساری جتنی بھی مددیں تھیں یہ دنیاوی مددیں ہیں. ایک صحابی کا ہاتھ نکل گیا تو اب ہونا کیا چاہیے, کسی طبیب کے پاس جائیں, کوئی ڈاکٹر سے اس کو سلوائیں. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا ہاتھ نکل گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا, ان کا ہاتھ جڑ گیا بالکل. تو یہ مدد کیا ما تحت الاسباب ہے, وہ مدد ہے کہ جو عام طور پہ کی جاتی ہے, یقیناً نہیں کی جاتی. میں اور آپ اپنا تھوک لگا کے دیکھ لیں اس کا زخم سڑ جائے گا بجائے اس کا ہاتھ جڑنے کے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت دیکھیں کہ وہ ہاتھ جڑ گیا. اسی طرح ایک صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا, تو وہ اس ڈھیلے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک مبارک لعاب دہن جو ہے وہ اس ڈھیلے پر لگایا اور آنکھ کو جوڑ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں فرق ہی نہیں کر سکتا کہ کون سی آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے. تو یہ وہ مددیں ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان زندگی میں بھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے اندر بھی مانگتے رہے اور وصال ظاہری کے اندر بھی مانگتے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کے عقیدے کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. تو قرآن کی تمام آیات کو دیکھ کر ہی عقیدہ بنتا ہے, اور یہ عقیدہ بزرگ اپنی کتابوں کے اندر عرصہ دراز پہلے بیان کر کے جا چکے ہیں.
فیضانِ مشکل کشا, فیضانِ مشکل کشا.
ترغیب دی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے اللہ کے بندو, اے مومنوں, اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. کیا ضرورت ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کی؟ کیوں تلاش کریں؟ اللہ تک تو ڈائریکٹ پہنچا جا سکتا تھا نا. لیکن اللہ تبارک و تعالی چونکہ اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے, نیک بندوں کو, کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو, اور ان کی وجاہت جو ہوتی ہے, ان کی شخصیت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر بہت بڑی ہوتی ہے, تو اس لیے نبی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وسیلہ تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچو. تو یہ جو اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے, یہ انبیاء سے مدد مانگی جاتی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے نیک بندوں کی تعظیم و تکریم کی جائے. یہ ان سے مدد مانگنا ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہے, اور حقیقت کے اندر ان سے مدد مانگنا یہ ان سے مدد مانگنا نہیں ہے بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے. اور وہ قرآن کی آیت میں حکم فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو. اسی طرح حدیث پاک بہت ساری سندوں کے ساتھ, یہ حدیث پاک ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ اطلب الخیر عند حسان الوجوہ, یعنی وہ چہرے کہ جو عبادتوں کی وجہ سے پر رونق ہو چکے ہیں, خوبصورت ہو چکے ہیں, ان سے جا کے اپنی حاجتوں کو طلب کرو. یعنی اس حدیث پاک کے اندر حکم دیا گیا کہ نیک لوگوں سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو, اور پھر آپ صحابہ کرام علی رضوان کے عمل کی طرف آتے جائیں تو آپ کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی. تو اس طرح اگر واقعات کو بیان کرتے جائیں تو سینکڑوں واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ جس میں صحابہ کرام علی رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی مددیں مانگی ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ہاتھ نکل گیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ساری جتنی بھی مددیں تھیں یہ دنیاوی مددیں ہیں. ایک صحابی کا ہاتھ نکل گیا تو اب ہونا کیا چاہیے, کسی طبیب کے پاس جائیں, کوئی ڈاکٹر سے اس کو سلوائیں. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا ہاتھ نکل گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا, ان کا ہاتھ جڑ گیا بالکل. تو یہ مدد کیا ما تحت الاسباب ہے, وہ مدد ہے کہ جو عام طور پہ کی جاتی ہے, یقیناً نہیں کی جاتی. میں اور آپ اپنا تھوک لگا کے دیکھ لیں اس کا زخم سڑ جائے گا بجائے اس کے ہاتھ جڑنے کے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت دیکھیں کہ وہ ہاتھ جڑ گیا. اسی طرح ایک صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا, تو وہ اس ڈھیلے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک مبارک لعاب دہن جو ہے وہ اس ڈھیلے پر لگایا اور آنکھ کو جوڑ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں فرق ہی نہیں کر سکتا کہ کون سی آنکھ سے زیادہ نظر آتا. تو یہ وہ مددیں ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان زندگی میں بھی حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر بھی مانگتے رہے اور وصال ظاہری کے اندر بھی مانگتے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کے عقیدے کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. تو قرآن کی تمام آیات کو دیکھ کر ہی عقیدہ بنتا ہے, اور یہ عقیدہ بزرگ اپنی کتابوں کے اندر عرصہ دراز پہلے بیان کر کے جا چکے ہیں.
فیضان مشکل کشا, فیضان مشکل کشا.